نحمده و نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گذشتہ اتوار ہماری گفتگو کا اختتام دعا کے موضوع پر ہوا تھا. خواتین حضرات، دعا تمام مذاہب کا حصہ رہی ہے، خواہ وہ الہامی مذاہب تھے یا انسان کے متعارف کرائے ہوئے نظام. دعا کو ہمیشہ سے ایک مرکزی حیثیت رہی ہے. انسانی نفسیات کے ماہرین بھی جانتے ہیں، اور رب تعالیٰ تو بہرحال انسان کا خالق ہے، اور خالق سے بہتر اپنی تخلیق کی کمزوریاں اور اس کی خوبیاں سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ خالق ہے جو اپنی تخلیق کی اسٹرینگس اینڈ ویکنیس اس کو سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے انسان کے بارے میں دو چیزیں بڑی صراحت سے فرمائیں کہ انسان بے صبرا ہے اور انسان ناشکرا ہے. جو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناشکرا ہے، اس کو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ جب کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، اور جب میں اسے اس مصیبت سے نکال لیتا ہوں تو وہ مجھے بھول جاتا ہے. اسی طرح انسان دعا کے سلسلے میں بھی رب تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا رشتہ رکھتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور ایک چیز کی دعا کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دے، ہمیں یہ چیز عطا فرما دے، اور جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے، تو انسان بڑی رعونت سے یہ کہتا ہے کہ یہ میری عقل مندی اور میری تدبیر سے یہ چیز حاصل ہوئی. یہ بھی ناشکر گزاری، رعونت اور تکبر کا ایک انداز ہے. دعا کی قبولیت کی طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ دعا جلدی قبول کس طرح ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے دعا کے بارے میں کچھ چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو کہ دعا کے ساتھ مختلف ادوار میں کیا بیتی، دعا کے جو رنگ ڈھنگ آج ہم دیکھتے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزری ہے دعا، تو اس کے لیے رنگ ڈھنگ پیدا ہوئے ہیں جسے آج ہم واقف ہیں. سب سے پہلے ہندوازم میں دعا کے ساتھ ایک چیز شامل ہوئی. ہندو مذہب سب سے پرانا ہے، ایک اندازے کے مطابق ہندو مذہب کی عمر 5 سے 7 ہزار سال ہے، اور اسی نسبت سے اسے دنیا کا سب سے قدیم مذہب کہا جاتا ہے. یہ کبھی اپنے وقت میں مذہب رہا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم فیکٹر اس میں شامل ہوا، وہ یہ تھا کہ انسان اس وقت تک ذہنی ارتقا کے دور سے گزر رہا تھا کہ اس کی ذہنی ارتقا ہو رہی تھی، ذہنی نشو نما ہو رہی تھی اس کی، جس کی وجہ سے معلومات بڑی محدود تھی، انسان کی آئی کیو لیولز بڑے لو تھے. ایک تو وقت، اور دوسرا انسان کی کم علمی، معلومات کے محدود ہونا، ان دونوں فیکٹرز نے مل کر ہندوازم میں بہت سے توہمات کو داخل کر لیا. پھر آہستہ آہستہ ہندوازم کے اندر ایک چیز تھی کہ پروہت کا نظام اس میں داخل ہوا. اس کو انگریزی میں ہم بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پریسٹ ہوڈ ہندوازم میں داخل ہو گئی، اور یہ پروہت اور پنڈت وجود میں آئے. پنڈت اور پروہت کا گزر بسر صرف ایک چیز پر تھا کہ لوگ مذہبی رسومات کے لیے ان کے پاس آئیں، مذہب سے متعلق ایسے ابہام پیدا کر دیے جائیں کہ ایک عام آدمی کنفیوز رہے مذہب کے بارے میں، تاکہ جہاں کوئی موقع آئے ایک عام آدمی پروہت کی طرف بھاگے، پنڈت کی طرف آئے. اور یہ نظام آہستہ آہستہ گہرا ہونا شروع ہوا. پھر اپنی اہمیت معاشرے میں اور زیادہ کرنے کے لیے کہ لوگ نہ صرف ہماری عزت کریں بلکہ ہم سے خوفزدہ بھی رہیں، انہوں نے رفتہ رفتہ دعا، جو بڑا سادہ عمل تھا، اس کو یہ رنگ دینا شروع کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ اپنے قریبی لوگوں کی دعا جلدی سنتا ہے. یہ ایک تاثر پیدا کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تاثر اور پیدا کیا کہ وہ بھگوان کو ایک میٹیریل شکل دے دی، بت بنا دیے. اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس اس وقت کے ہندوازم میں بیان کیے گئے تھے، رب تعالیٰ کی مختلف صفات کو انہوں نے ایک شکل دے دی. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غنی، اور اس کے خزانے بے پایا ہیں، وہ اپنے خزانے سے اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے. تو اللہ کی یہ جو صفات تھیں اس کو انہوں نے لکشمی کی شکل دے دی. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے سب کی، بگڑی کو بناتا ہے، بگڑی کو سنوارتا ہے، وہ آل ٹائم پاورفل ہے، اس کو انہوں نے گنیش کی شکل دے دی. اس کے پیچھے مختلف حکایات ہیں کہ گنیش کون تھا، اس نے رام کی مدد کیسے کی، وہ ایک علیحدہ ہے. اس کو لٹریچر کی زبان میں ہندو مائتھولوجی کہا جاتا ہے. تو وہ ایک طرف ہندو مائتھولوجی نے جنم لیا، یہ سب پروہت اور پنڈت کی کارگری تھی کہ اپنی ایک حیثیت معاشرے میں قائم کر لے، لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لے، اور اس سے ان کو مال و زر بھی حاصل ہو، عزت بھی حاصل ہو جائے، اور لوگ ان سے خوفزدہ بھی رہیں. وہ ایک طرح سے معاشرے کے اندر بے تاج بادشاہ کے اقتدار کی لڑائی تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالی کی مختلف صفات کو انہوں نے بتوں کی شکل میں ڈھالنا شروع کیا، اور وہ ایک نشانی رکھ دی کہ میں اس دیوتا کا خدمتگار ہوں، یہ مندر اس دیوتا کا ہے. پھر اس سے کمائی کا ذریعہ یہ بنایا کہ لوگ اس پر چڑھاوے چڑھانے لگے. کچھ آبلیگیٹری چیزیں پیدا کرنی تھیں کہ تاکہ کچھ انکم انشورڈ ہو پنڈت کی اور پروہت کی. تو دعا کے ساتھ قربانی کو اٹیچ کر دیا، اور کچھ جگہوں پر تو انسانی خون کی بھینٹ دی جانے لگی. وہ یہ تھا کہ آپ یہ قربانی کیجئے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے تو پروردگار معاذ اللہ زیادہ خوش ہوگا اس بات پر قربانی لے کے انسان سے، اور وہ دعا قبول فرما لے گا. میرے ذریعے سے دعا کراؤ کیونکہ میں پہنچا ہوا اور اللہ کا بڑا پیارا اور اللہ کا قریبی بندہ ہوں، تو دعا بڑی جلدی قبول ہوگی. یہ ایک کنسپٹ پھیلا دیا، اور یہ کلیتاً ذاتی مفاد کی خاطر تھا، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن سینہ بسینہ یہ روایات اور حکایات آگے بڑھتی چلی گئیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہندوازم کا حصہ بن گئیں. کوئی ان کے یہاں دعا کروانے نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی چڑھاوا نہ ساتھ لے جائے، کوئی نذرانہ ساتھ نہ لے جائے، کوئی قربانی نہ دے دے. مذہبی رسومات ہندوازم میں اتنی مشکل بنا دی گئیں کہ اس کو صرف پنڈت ہی عطا کر پائے، ایک عام آدمی نہ کرے. اسی طرح یورپ کے اندر، یورپ اس وقت ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، علم بہت کم تھا وہاں، اور ٹوٹل انارکی تھی، لا آف جنگل رول کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام وہاں بھی پھیلایا، اور وہاں جو دعا کے ساتھ ایسی چیزیں منسلک ہو گئی تھیں، کیونکہ دعا کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں منسلک ہو جایا کرتی ہیں، شرک اور غلو، مبالغہ. تو وہاں بھی دعا کے ساتھ شرک بھی شامل تھا، اور مبالغہ یا غلو صحیح لفظ ہے، وہ بھی شامل تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلایا، اس چیز کو بالکل لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح صاف کیا کہ دعا رب تعالیٰ کے حضور کسی طرح بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں نہ انسان کے پہنچے ہوئے ہونے کی کوئی شرط ہے، نہ کسی قربانی کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مقام کی ضرورت ہے۔ انسان جب چاہے اپنے رب کے ساتھ رجوع کر لے، جب چاہے اپنے رب کے حضور دعا کر لے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیغام دیا کہ رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، دعا پوری کرنے والا ہے۔ لیکن سمہ اور دی ادر ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد یورپ کے اندر پادری نے بالکل پروہت اور پنڈت کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کیے، اور وہاں بھی یہ طریقہ رائج پا گیا کہ صاحب میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، میرے سامنے کنفیشن کیجئے، اتنی فیس ادا کیجئے، میں دعا کر دوں گا، آپ بخشے جائیں گے۔ یہ پادری نے اپنے لیے وہاں بھی یہ راستے بنائے، اور آہستہ آہستہ پادری کی گرفت یورپ میں اتنی ہی مضبوط ہو گئی، عیسائی معاشرے میں اتنی ہی مضبوط گرفت ہو گئی جتنی انڈیا میں پروہت اور پنڈت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسی رسومات اور تمام ایسی مت اور تمام ایسی حکایات اور روایات جن سے دعا کو گہنا دیا گیا تھا ان کی نفی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کلیئر کٹ چیز بتائی مسلمان کو کہ رب تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی اومنی پریزنس ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر وقت ہر زبان میں اور ہر مقام سے فریادیں سنتا ہے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کلیئر کر دی مسلمانوں پر کہ آپ پر مسجد کی پابندی نہیں ہے عبادت کے لیے، پوری روئے زمین اگر اس پہ کوئی ظاہری گندگی نہیں پھیلی وہ آپ کی جائے نماز ہے، آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے، کسی جگہ بیٹھ کے نماز ادا کر لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے۔ تو مسلمان کو یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ اللہ کی پوری زمین اس کے لیے جائے نماز ہے، بشرطے کہ کوئی ظاہری گندگی دکھائی نہ دے رہی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح کر دی کہ ہر شخص اللہ کے حضور دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کسی پہنچے ہوئے انسان کو تلاش کرنے کی، کسی بزرگ کے پاس بھاگے جانے کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، اس کو اپنی ساری مخلوق بہت عزیز ہے۔ البتہ وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں وہ باعزت ہیں معاشرے میں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ رب تعالیٰ گناہگاروں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جو عجیب بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک آدمی کی دعا تو شاید دیر میں قبول ہوتی ہو، گناہگار کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات کہہ کے یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ ہم سب گناہ کرنے لگ جائیں تاکہ دعائیں ہماری قبول ہوں جلدی، بلکہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ اپنا ظرف دکھاتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں اتنے بڑے ظرف کا مالک ہوں کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو صبح سے شام تک، اس کے باوجود میری ربوبیت کی شان یہ ہے کہ میں تمہاری دعا اپنے ان لوگوں کی نسبت جلدی سن لیتا ہوں جو میرے فرما بردار ہیں۔ یہ وہ شان ربوبیت دکھاتا ہے اپنی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہماری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی گرفت نہیں کرتا، بلکہ وہ نظر انداز کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ گناہگار جو گناہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس پارسا سے، اس زاہد سے جو توبہ کی طرف نہیں آتا۔ क्योंकि ये तकब्बुर का एक रंग है और रब को तकब्बुर पसंद नहीं है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को सजावार है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह हो गया कि हम लोग हिंदू मुआशरे में रहते रहते उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, बल्कि यूं कहिए, ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि हमारे एंसेस्टर्स हिंदू से मुसलमान तो हुए, अल्लाह ने उन पे रहम किया, उन पे एहसान कर दिया और अल्लाह ने उन्हें राह रास्त दिखा दी कि अल्लाह के दीन की तरफ आ गए, जो सही रास्ता था उधर आ गए। लेकिन हमने अपने अकायद बदल डाले, रसूमात हम लेते आए अपने साथ, रसूमात नहीं छोड़ सके। अकायद का ताल्लुक हमारे दीन से है, रसूमात का ताल्लुक हमारे मुआशरे से है। तो दीन और मुआशरा हमने गड़मट किया, जबकि इस्लाम के अंदर मुआशरा बनता ही दीनी अकदार पर है, क्योंकि इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें इंसान पूरे का पूरा दाखिल होता है, उसे कबूल नहीं करता बल्कि उसमें दाखिल हो जाता है, या बिल्कुल शटल कॉक बुरके की तरह ओढ़ लेता है अपने ऊपर इंसान। तो जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें इस्लाम कारफरमाना होता हो। इसलिए मुसलमान मुआशरा उसकी जितनी रसूमात मिलेंगी वो सब की सब दीन इस्लाम के मातहत होनी चाहिए। लेकिन हमारा यहां यही हुआ कि हमने अकायद तो बदले लेकिन मुआशरती रसूमात जो थी वो हम उसी तरह ले आए। नतीजा ये हुआ कि हमारे यहां शादी ब्याह की रसूमात वो हिंदुआना रंग लिए हुए हैं। अल्लाह ने तो हम पर एहसान ये किया था कि हमारे लिए दीन और दुनिया दोनों बड़ी आसान कर दी थी। इस्लाम में शादी ब्याह इतना आसान है कि दो गवाहों उनके सामने निकाह पढ़ा जाए, किसी निकाह खवान की भी जरूरत नहीं है, कोई भी शख्स निकाह पढ़वा सकता है, सिर्फ दो गवाह होना जरूरी है, ये शर्त है बुनियादी उसकी, और कबूल व इजाब दूल्हा दुल्हन की तरफ से होना चाहिए। वो दो गवाह उस कबूल व इजाब पर गवाह होंगे, उसके बाद और कोई शर्त नहीं उसकी। वलीमे पर जिस तरह हजरत अली करमल्ला वजह का वलीमा हुआ था कि तमाम इनवाइटीज अपने अपने घर से अपने जो कुछ भी खाना मैसर था वो ले आए थे और सबको इकट्ठा करके सब लोग जो इकट्ठे हुए उन्होंने खाना खा लिया, ये दावत वलीमा हो गई। तो इतना आसान है, लेकिन उसके बाद जो कुछ यहां होता है वो सबका सब रसूमात हैं। इनफैक्ट उसमें दीनी फर्ज कोई भी नहीं है मासवा एक निकाह के। इसी तरह मौत के सिलसिले में जितनी चीजें हम जिनसे गुजरते हैं, अरब के अंदर अगर किसी का कोई अजीज इंतकाल कर जाता है 3 दिन तक लोग वहां जाते रहते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उठकर चले जाते हैं। कराची में मुझे ये चीज देख के खुशी हुई कि वहां यही सिलसिला है कि ताजियत के लिए लोग आए, फातिहा पढ़ी और उठकर चले गए, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, चौथे दिन जाके अपने कारोबार या नौकरी में मसरूफ हो जाते हैं। ये अरब के अंदर दस्तूर है, सो सिंपल, कोई इसमें बखेड़ा नहीं किसी चीज का। ये दुआ में भी इसी तरह रसूमात हमारे यहां शामिल हुई और हमने इसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल कर दी कि यूं अगर खत्म दिला के दुआ की जाए तो दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी, किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास जाके दुआ करवाई जाए उससे कि तुम दुआ मेरे लिए कर दो तो दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी, फला मकाम पर खड़े होकर दुआ की जाए, फला अंदाज में बैठकर इस पोस्चर کے بنانے کے بعد اگر دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہو جائے گی، فلاں وقت دعا کی جائے تو بڑی جلدی قبول ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں بعد میں شامل ہوتی چلی گئی ہیں. پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے وہ شامل ہو گئی. ہندو جات بہت جپتا ہے، ہم نے وہ انفلوئنس بھی ڈرا کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر کام کے لیے اب وظیفہ کرنے لگ گئے ہیں. اگر مجھے اس کرسی سے اٹھنا ہے تو میں اس کرسی سے اٹھنے کا عمل میرے لیے زیادہ سے زیادہ ایک سیکنڈ کا ہے یا ڈیڑھ سیکنڈ کا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگ سکتا. لیکن میں یہ دعا کروں گا اللہ کے حضور کہ یا اللہ مجھے اس کرسی سے آسانی سے اٹھ جاؤں، اس کے لیے پون گھنٹے کا وظیفہ جپوں گا میں. تو ڈیڑھ سیکنڈ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے 45 منٹ کی تسبیح پھیرتا رہوں گا میں بیٹھا ہوا. ہم نے وظائف کو ہر مسئلے کا حل سمجھا، جس کی وجہ سے ہم بے عملی کی طرف چلے گئے. حالانکہ دعا جو کام کر رہی تھی، دعا کا تو اتنا سا کام ہے کہ وہ دلوں کو سکون بخش دیتی ہے. انسان کتنا ہی پریشان ہے کسی کام کے نہ ہونے سے، کسی ضرورت کے پوری نہ ہونے سے، لیکن اگر وہ صدق دل سے دعا کرے تو دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ وظائف کی راہ پکڑی، نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ مختلف نمازوں کے بعد وہ جانماز پہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں اور تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھئے کہ دیانتداری سے بتائیے کیا ہے، وہ جتنے ہمارے دنیاوی فرائض تھے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہم محنت کرتے، وہ تسبیحاں پھیرتے دکھائی دیتے ہیں. میرا باس میری نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، یا دفتر دیر سے جانے کی وجہ سے، یا زیادہ چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، یا میری لاپرواہی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، تو بجائے اس کے کہ میں یہ ایفرٹ کر لوں کہ جو 8 گھنٹے دفتر میں میں موجود ہوں وہ میں ان لوگوں کی طرح فرائض اپنے ادا کر دوں جو میرے باس کے پسندیدہ لوگ ہیں، میں ابھی جاؤں گا کسی پیر صاحب کے پاس اور جا کے ایک وظیفہ لے کے آؤں گا کہ میرے باس مجھ سے راضی ہو جائے، اور ڈیلی 2 گھنٹے وہ وظیفہ کروں گا، 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام. اور اس کے بعد دماغ میں میرے یہ ہوگا کہ اب تو میرا باس کہیں ہل ہی نہیں سکتا، بڑا مجرب نسخہ لے کر آیا ہوں، بڑا تیر بہدب وظیفہ ہے، اب میں پڑھوں گا اور میرا باس میرے قدموں میں ہوگا. جہاں میں نے یہ سوچا میری لاپرواہی میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ میرا باس میرے قدموں میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں سڑک پر آ جاؤں گا، نکال دیا جاؤں گا جاب سے. اور اس کے بعد جب ان پیر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ صاحب بجائے میرا باس میرے قدموں میں ہوتا، یہ تو میں جاب سے ہی نکال دیا گیا، تو وہ میرے پڑھنے میں کہیں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں گے کہ صاحب آپ تو یہاں غلطی کرتے تھے، اس وجہ سے پٹ گئے آپ، اب میں کیا کروں. یہ عام ہو رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی کلیئرلی فرمائی تھی دعا کے بارے میں. جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، ان کو پوری کرتا ہے توقت کے اس کے اندر کسی گناہ کے لیے دعا نہ کی گئی ہو، یا کسی رشتہ دار سے ناتا توڑنے کی دعا نہ کی گئی ہو. اس کا جو عربی کا صحیح الفاظ میں ترجمہ ہوگا، خاصا ثقیل ہے اردو کا، کہ انقطاع قرابت داری، اس کی دعا نہ ہو. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسی دعائیں جو لا آف نیچر کے اگینسٹ ہوں، جیسے میں اگر بیر کا درخت لگا کے سارا دن دعا کرتا رہوں کہ یا اللہ سیب اس درخت سے اگائے، تو پوری نہیں ہوگی. یہ والٹیئر نے بھی کہا تھا، والٹیئر फ्रांस का एक बड़ा मशहूर फिलोसफर था, उसने भी कहा था कि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ की गई दुआ कभी कबूल नहीं होती। एक और फिलोसफर गुजरा जो हम तो उसे नीम दीवाना कहते हैं, लेकिन जो उसको उससे मुतासिर हैं जो लोग उसे, वो मजजूब दानेश्वर कहते हैं, वो था नुत्शे। नुत्शे ने भी यही कहा। एक और फिलोसफर था फ्रांसी का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी दुआ का बड़ा मोतकिद था। इसका कहना भी ये था कि दुआ बिगड़े हुए कामों को बना देती है। गर्चे इनकी जो फिलॉसफी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, वॉल्टेयर हो या नुत्शे हो, इन सब की फिलॉसफी के मुताबिक तो ये है कि दुआ इस तरह से काम करती है कि जब कोई मायूस इंसान अल्लाह के हजूर दुआ करता है तो दुआ उसे दो चीजें अता कर देती है, एक इत्मीनान कल्ब या जहनी इत्मीनान, और दूसरा उसकी मायूसी को खत्म करती है। जब दिल से मायूसी खत्म होती है इंसान की, तो उसके अंदर जद्दोजहद की उमंग दोबारा पैदा हो जाती है और वो नए जज्बे के साथ मेहनत करता है, और वही की नोट होता है, वही टर्निंग पॉइंट आता है। जब इंसान नए जज्बे के साथ मेहनत करता है तो कामयाबी हासिल कर लेता है। ये फिलॉसफी है इनकी। मुसलमान के लिए तो बड़ा सिंपल है कि वो किसी वक्त पर भी किसी जुबान में और किसी मकाम से अल्लाह के हजूर दुआ कर ले, रब ताला दुआ सुनता है। ये हर बंदे की सुन लेता है, लेकिन मुसलमान को ये चाहिए कि जितनी सादगी में रहे उतना बेहतर। तो सादा फार्मूला ये है कि आप किसी वक्त किसी मकाम और किसी जुबान दुआ कीजिए, रब ताला दुआ सुन लेगा। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर एक बुनियादी शर्त है, और वो मैंने कुछ फिलॉसफर्स के नाम लिए अभी। इसमें ज़ेनो बहुत आगे था, इसे एक और फिलॉसफर गुजरा, ज़ेनो। ज़ेनो इसके अंदर बहुत ही पुख्ता यकीन रखता था कि दुआ कबूल अगर होगी तो उसके लिए मान का होना बड़ा जरूरी है। मान इस तरह से कि मेरा एक यकीन है अपने रब के बारे में कि मेरा रब मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, ये ईमान है मेरा, बल्कि ईमान से दो हाथ आगे जाके। दूसरा जो मेरे दिल में एक बहुत पुख्ता यकीन है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो मुझे पालता है, या सादा अल्फाज में इसको यूं कहिए कि मेरे दिल में एक इंतहाई पुख्ता यकीन है कि मेरा रब रब है। मुझसे कभी किसी जमाने में एक साहब ने एक सवाल पूछा, गालिबन अशफाक साहब थे, कि आप अल्लाह को रब क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैं अल्लाह को रब नहीं कहता, तब वक्त के कोई गुफ्तगू या तहरीर की मजबूरी ना आन पड़े, तभी उसे मैं रब को अल्लाह लिखूंगा, वरना मैं अल्लाह को रब कहता हूं। तो मैंने उनसे एक बात कही कि जब मैं अपने रब को अल्लाह कहता हूं तो न जाने क्यों मुझे गैरियत का एहसास होता है कि मैं अपने रब से जुदा हो गया, दूरी आ गई मेरे दरमियान और मेरे रब के दरमियान, दूरी है। लेकिन जब मैं उसे रब कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रब की कमली में समाया हुआ हूं, वहां दूरी नहीं है, कुर्बत है बहुत ज्यादा। क्योंकि इसके अंदर जब मैं उसे रब कहता हूं तो मुझे यूं लगता है कि मैं अपने रब के एहसान का अयादा कर रहा हूं, बगैर अल्फाज अदा किए कि मैं उसका एहसान मंद हूं कि वो मुझे पाल रहा है। और ये पालना सिर्फ کھانے تک محدود نہیں ہے، پانا بہت وسیع المعنی لفظ ہے، وہ میری حفاظت کر کے بھی مجھے پال رہا ہے، وہ میرے سفر مختصر کر دیتا ہے اپنی رحمت کے صدقے، میرے نزدیک یہ بھی پالنا ہے، وہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں گفتگو کر لوں، تو میرے نزدیک یہ بھی پالنا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو میں لے لوں، وہ ہر ہر طریقے سے مجھے پال رہا ہے۔ یہ اتنا وسیع المعنی لفظ ہے۔ تو جب اللہ کو رب کہا جاتا ہے تو میرے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے احسان کا اعادہ کر رہا ہوں، میں احسان شناسی کر رہا ہوں، تو یہ مجھے اس سے اور زیادہ قریب لے جاتا ہے کہ بار بار جب میں یہ اس کا احسان مانتا ہوں تو میرے دل میں یہ یقین اور پختہ ہونے لگتا ہے کہ میں احسان مند ہوں اپنے رب کا کہ وہ مجھے پال رہا ہے۔ تو وہ قربت کا باعث بنتا ہے، وہ احسان مندی قربت میں تبدیل ہوتی ہے، یوں میں اللہ کو رب کہتا ہوں۔ تو یہ جب انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا، اس لیے نہیں کہ میں اسے پسند ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ اپنے بندے کی، وہ خواہ کتنا ہی گرا ہوا بندہ کیوں نہ ہو، خواہ مجھ جیسے ہی بندہ کیوں نہ ہو، اس کی بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو اس کی وہ جو شان ربوبیت ہے، اس پر اگر یقین پختہ ہے تو میرے الفاظ میں ایک زور پیدا ہوگا کہ میں ابھی یہیں سے ایک لیٹر لکھوں گا رب تعالیٰ کے نام کے، یا باری تعالیٰ مجھے رات 9 بجے سے پہلے اتنا پیسہ چاہیے، تو دے۔ یہ جو مان ہے کہ میں اپلیکیشن اپنے رب کو دے رہا ہوں، ایسا رب جو دعاؤں کو سنتا ہے، فریاد کو پورا کرتا ہے، جو مجھے پالتا ہے، تو جب اس یقین کے ساتھ میں اس سے ایک بات کہوں گا تو پوری ہو جائے گی۔ بات صرف یقین کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، انجیل میں تحریر ہے، انجیل متی میں، کہ جب دعا مانگو رب سے تو پھر یہ نہ سوچو کہ شاید پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہ رب سے یہ کہہ کے مانگو کہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، بلکہ رب سے یہ کہہ کے مانگو کہ تو دے۔ اس دے میں گستاخی نہیں ہے، یہ مان ہے، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ یہ کھلونا لے کے دیں مجھے آپ، باپ ہم تو انسان ہیں، رب کے خزانے تو بے پایا ہیں، تو باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، کہ نہیں آپ کے پاس ہیں، ابھی دیں مجھے آپ۔ اب یہ گستاخ نہیں ہو رہا باپ کے لیے، بلکہ یہ مان ہے اس کا اپنے باپ پر کہ میرا باپ بڑا امیر ہے اور یہ قادر ہے اس بات پر کہ یہ کھلونا خرید دے مجھے۔ اس مان کے تحت وہ باپ کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں مجھے لے کے دیں، ابھی آپ لے کے دیں، میں لوں گا یہ۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ مان ہے، یہ یاد رکھیے، نہ وہ گستاخی ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ اسی مان کے ساتھ مانگیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی میرا پالنے والا نہیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو بے شک اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ میں تو تجھے رب جانتا ہوں کہ تو رب ہے، یہ مجھے دے، یا پھر کوئی تو اور رب مجھے بتا جس کے پاس میں چلے جاؤں، میں تو صرف تجھے رب جانتا ہوں۔ یہ جب اس کو یہ آپ کہتے ہیں کہ میں صرف تجھے رب جانتا ہوں، ایمان ہے۔ لوگوں کو تو یہ بھی کہتے میں نے دیکھا، یہ چیز مجھے دے، بڑا رب بنا پڑتا ہے، ابھی چاہیے، اسی وقت دے مجھے، یہ گستاخی نہیں ہے، اس کا مان ہے اس بندے کا، اس لیے کہ وہ ایسا رشتہ جوڑ چکا اپنے رب کے ساتھ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وجہ ہی نہیں ہے کوئی کہ میرا رب مجھے نہ دے، कोई वजह नहीं। तो उसी मान के साथ रब के साथ ये कहता है कि बड़ा रब बना फिरता है, दे ये पैसे मुझे चाहिए, अभी चाहिए, और देता है रब। इस मान को रखता है बाकायदा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं इस मान को रखता है वो। आप मांग के देखिए कभी इसी अंदाज में, पकड़िए उसका दामन, उसको कहिए दे मुझे अभी चाहिए इसी वक्त, और देगा, जरूर देता है वो। तो दुआ मांगने का ये तरीका, इससे मांगिए अल्लाह जरूर देगा, मत जाइए किसी के पास। आप भी अल्लाह को उतने ही अजीज हैं जितना कोई दूसरा बंदा, तो आप क्यों किसी के दर पर जाएं दुआ कराने के लिए, अपने रब को क्यों नहीं पकड़ते? तो रब को पकड़िए, जरूर सुनेगा आपकी दुआएं। सॉरी अगर मेरी जुबान से कोई गलत बात निकल गई जिससे आपको दुख हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। मैं आज थोड़ा सा भटक गया और जहनी तौर पर कहीं और मफलूजुल हवास हो गया था आज।